أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے ان انبیاء میں سے بعض کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں امام بنایا لما صبروا، صبر میدان عمل میں صبر کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی وجہ سے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ، اور صبر سے پہلا علمی مقام میں وہ ہماری آیات اور نشانیوں پر یقین رکھنے والے تھے. امامت کے تین اہم شرائط کی طرف جو مذہب حقی تشیع میں عقائد میں شامل ہے، اس آیہ شریفہ میں اشارہ کرتا ہے. ایک امام بنانے والا خدا ہے. آیت کہتی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے، ان انبیاء میں سے بعض کو امام بنایا. یعنی ہم امام بنانے والے ہم ہیں، عوام کی ووٹ سے کوئی امام نہیں بنتا. وہ امام ہے، پیشوا ہے، وہ علمی پیشوا ہے، کردار کے پیشوا ہے، سیاسی پیشوا ہے، عالم خلقت کل کائنات کے پیشوا ہے. صرف انسانوں کا پیشوا نہیں ہے، کل کائنات کے پیشوا ہے. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق ہدایت نہیں کرتے، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، صبر کے میدان میں یہ اعلیٰ درجات پر فائز تھے. ہم نے انہیں امام بنایا لما صبروا، صابر ہونے کی وجہ سے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ، صبر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یقین کے درجہ پر فائز تھے، یقین رکھتے تھے، اس لیے صبر کیا. یقین اور صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنایا، امام بنایا تاکہ انسانوں کی ہدایت کرے. تو اسی لیے ختم نبوت کا لازمہ یہی تھا کہ امامت کا سلسلہ شروع ہو، تاکہ دین بغیر کم و کاست باقی رہے، اور سابقہ ادیان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ اسلام کے ساتھ نہ ہونے پائے. تو پیغمبر خدا نے وہی نظریہ پیش کیا کہ جب تک قرآن و عترت کے دامن سے آپ متمسک رہیں گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. اگر کوئی قرآن سے دور ہے سمجھ لے وہ عترت سے دور ہے، اگر کوئی عترت سے دور ہے سمجھ لے تک وہ قرآن سے دور ہے. اور یہ دونوں، ان دونوں سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہ کرو، غلو کے راستے کو نہ اپناؤ، ان دونوں سے پیچھے رہنے کی کوشش بھی نہ کرو، دشمنی اہل بیت کے راستوں کو بھی نہ اپناؤ، ان کے دامن سے متمسک رہنا ہے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس یہ پہنچ جائیں گے، یعنی قیامت تک ان کے دامن سے متمسک رہوں. یہ مختصر مقدمے کے بعد عرض کیا کہ قیام کربلا کا ایک اہم ہدف دین کو بچانا تھا، دین کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا، دین پر عمل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا، امت بھی منحرف ہو گئی تھی، حکمران بھی منحرف ہو گئے تھے. لوگ جیسے ہوں گے ویسا ان کا حکمران ہوگا حدیث میں ہے، اور جیسا حکمران ہوں گے ویسا لوگ ہوں گے، دونوں حدیث سے. تو اصلاح امت کے لیے حسین نکلے. لم اخرج انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ خودخواہی کے لیے، نہ خوشگزرانی کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، جو عام طور پر دنیا والے قیام کرتے ہیں ان مقاصد کے لیے، وہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہوں طلب اصلاح میں. بہت اہم نقطہ ہے، امام فرماتے ہیں اصلاح کے طلب میں نکلا ہوں، اصلاح ہو جائے یا نہ ہو جائے میری ذمہ داری کوشش کرنا ہے. اسوہ ہے نا امام ہمارے لیے، یعنی آپ کی ذمہ داری کوشش کرنا ہے، نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں. لطلب الاصلاح، اصلاح کے طلب میں. کس کے اصلاح؟ امت جد، نانا کے امت کے اصلاح میں. کس طریقے سے؟ تاکہ میں اپنے والد اور اپنے نانا کے سیرت پر عمل کروں. واضح تر الفاظ میں فرمایا امر معروف کروں اور نہی از منکر کروں، اس مقصد کے لیے میں نکلا. تو امامت کا عرض کے ایک اہم ہدف اسلام کی حفاظت، اسلام کو بچانا. انحراف، ہر حوالے سے انحراف بہت عام ہوتا جا رہا تھا، اسلام کا وجود خطرے میں تھا، اسلام پر عمل خطرے میں پڑ گیا تھا، لوگ یا جاہل تھے یا احساس ذمہ داری نہیں کرتے تھے. میری کیا حیثیت ہے، مجھے تو اپنے بچوں کو پالنا میری ذمہ داری ہے، دین بچانا میری ذمہ داری نہیں، کوئی احساس ذمہ داری نہیں. ابھی بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے ایسے احساس نہیں کرتے، مرد ضمیری جس کو کہتے ہیں. یہ حالت امت کی حالت ہو گئی تھی، بنو امیہ نے امت کو اس مرحلہ تک پہنچا دیا تھا. اب کس طرح سے پہنچایا، ظاہر تفصیلی تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے بنو امیہ نے امت کو اس مرحلہ تک پہنچایا. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا، مسلمانوں کو اسلام شناسی سے محروم کیا، پہلا قدم. میں بہت واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ اعتقادی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عام مسلمانوں کے، لیکن پیغمبر کے وفات کے بعد حدیث پر پابندی لگانا در حقیقت شناخت دین کے سارے دروازے بند کرنے کے مترادف تھا. نہ صرف شناخت دین کا بلکہ دین شناسی کا دوسرا سرچشمہ جو عطرت کی شکل میں موجود تھا اس پر بھی پابندی لگی. جب حدیث پر پابندی لگی تو عطرت کی شان میں جو احادیث تھی اور آیات قرآنی تھی سب غائب ہو گئی، احادیث نے نشاندہی کی تھی. خود بخود عطرت شناسی، معرفت عطرت حاصل کرنے کے دروازے بند ہو گئے، تو دین شناسی کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے متبادل عیسائی یہودی علماء کو اجازت ملی، عیسائی اور یہودی افکار توریت اور انجیل کے نام سے مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیا جائے. اب تک مسلمانوں کتابوں میں اسرائیلیات کے نام سے یہودی اور عیسائی افکار کثرت کے ساتھ موجود ہیں. تیسرا، جعلی مذاہب بنانے کی اجازت مل گئی، مذہب مرجعہ، مذہب جبریہ، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے خدا کراتا ہے، انسان نہیں کرتا ہے. قضاء و قدر کا معنی یعنی انسان بے بس ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے. یزید نے اگر حسین کو شہید کیا ہے، یزید نے نہیں کیا، خدا نے شہید کیا. ابن زیاد نے دربار کوفہ میں یہی کہا، خدا نے آپ کے بھائی کو شہید کیا. یا مذہب مرجیا کا مطلب کیا ہے؟ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ کافی ہے تاکہ لوگ بے عمل ہو جائے. بے عمل حسین کے ساتھ نہیں دیتا ہے. ایک واقعہ نقطہ ہے اس کا مد نظر رکھنا پڑے گا. پوری تاریخ اسلام کو دیکھیں، ائمہ کی تاریخ کو اور انبیاء کی تاریخ کو. انبیاء کی تاریخ تفصیل کی شکل میں نہیں ہے، احادیث کی شکل میں ہے، لیکن ائمہ کی تاریخ صاف واضح شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کن لوگوں نے ائمہ کے ساتھ دیا؟ محبت کرنے والوں نے ساتھ دیا یا باتقوا لوگوں نے ساتھ دیا؟ یقین کیجئے باتقوا، باتقوا کا معنی یہ نہیں کہ محبت نہ کرے. محبت نہ کرے تو تقوی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یعنی صرف محبت کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ دیا ہو. حدیث میں ہے، آپ غالیوں کے بارے میں جو احادیث ہے اس میں دیکھیے، فرماتے کہ ممکن ہے ایک مقصر، یعنی مقصر مولاد وہی لوگ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ ہمارے پاس آ جائے ہم ان کو قبول کریں گے. ہمارے پاس آ جائے یعنی معرفت اہل بیت حاصل کرے، مذہب حق کو قبول کرے، ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کردار محفوظ ہے، عقیدہ خراب ہے. جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا پھر کوئی مشکل نہیں رہے گا. لیکن ایک غالی جس کے کردار غلط ہو چکا ہے، وہ ہمارے پاس آئے بھی راہ راست پر نہیں آئے گا. غلط کام کرنے کا عادی ہو چکا ہے، گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے. فرماتے ہو سکتا ہم ناصبی کو قبول کرے اگر ہمارے پاس آ جائے. حر مد مقابل میں تھا نا، ناصبی میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہرحال حسین کا راستہ روک دیا. اس سے بڑھ کر دشمنی کی علامت اس وقت نہیں ہو سکتی تھی. مولا جب جانا چاہتے تھے لگام پکڑ کر کہا میں آپ کو جانا نہیں دیتا ہوں، پوری لشکر کو پانی پلانے کے باوجود. لیکن راہ راست پر آ سکتا ہے. لیکن بد کردار آدمی اپنے کردار کا اصلاح مشکل ہوتا ہے، گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے. اب وہ گناہوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، پوری تاریخ میں دیکھیے ائمہ کے ساتھ دینے والوں میں خود شیعان علی کے درمیان باتقوا لوگوں نے ائمہ کے ساتھ دیا ہے، بے تقوا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے. امام آئیں گے بھی تقوا باتقوا لوگ امام کے ساتھ دیں گے. اب پوری تاریخ میں دیکھیے ائمہ کے ساتھ دینے والا، ائمہ کے مقربین کون تھے، باتقوا تھے یا بے تقوا تھے؟ پیغمبر خدا کے مقربین، البتہ وہاں پر کچھ منافقین کا بھی مسئلہ تھا، تو حقیقی مقربین جن کی نشاندہی اہل بیت نے کی پیغمبر کے مقربین، وہ بھی باتقوا لوگ تھے. دوسرے بظاہر ساتھ رہنے والے منافق تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اہم نقطہ ہے. تو اہل بیت عرض کیا کہ مذہب مرجع یعنی عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ کافی ہے پھیلایا. اب اس کے پھیلنے کے بعد کون امام حسین کا ساتھ دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جنت جائے گا؟ شارٹ راستہ ہے، یزید کے ساتھ دے دو، پیسہ کماؤ، مارا بھی نہیں جاؤ گے، پیسہ بھی کماؤ گے، جنت بھی جاؤ گے، عقیدہ تمہارا صحیح ہو کافی ہے. یہ نظر پھیلا دیا تھا کوئی امام کے ساتھ نہ دے سکے. اور پھر جعلی احادیث کے ذریعے کہا کہ ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا غلط، اقدام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے خلاف بولنے کے بھی منع کیا بعض احادیث بنا کر. دیکھیں کس طریقے سے یزید کی حکومت کے خلاف کسی کے قسم کے قدم اٹھانے کے راستے کو بند کیا. پھر بزرگوں کو خرید لیا، علماء کو، سرداروں کو، سب کو خرید لیا. اور پھر جو کچھ لوگ باقی تھے ان میں وہی مرد ضمیری پیدا ہو گئی، بھئی ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، بڑے بڑے مسائل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے مسائل ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بڑے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہم میں کیا. خدا کے پاس تو سب مکلف ہے، سب ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنی صلاحیت اور اپنی توانائی کے مطابق ذمہ دار ہے، حق کی حمایت کرے، باطل کے ساتھ مقابلہ کرے. تو لیکن جب معاشرے میں یہ فکر پھیلائی جائے تو منفی نتائج ہوتا ہے، عام لوگ ذمہ داری کے احساس ہی نہیں کرتے. اس طریقے سے یزید نے اہل حق یعنی امام برحق کے ساتھ دینے والے والے سب کو پراکندہ کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں پہلے مرحلے میں کیا کہ حدیث پر پابندی لگائی, حدیث اصحاب پیغمبر کے سینوں میں دب کر رہ گئی. دوسرے مرحلے میں آل محمد کے خلاف احادیث بنائی گئی. یہ تاریخ اسلام میں مسلم تاریخی حقائق ہے, آپ سب کو پتہ ہے. پھر آل محمد کے مد مقابل جو افراد تھے ان کے حق میں احادیث بنائی گئی. تو اسلام کی دوسری شخصیت پیغمبر کے بعد علی جیسی شخصیت نعوذ باللہ بدترین شخصیت کے طور پر پیش ہوئی, اس سے بڑھ کر تحریف ممکن ہے؟ یعنی علی جیسی شخصیت پر تمام ممبروں پر لعنتان کیا جائے اور دشمن پیغمبر کا بیٹا اقتدار پر آ جائے اور لوگ اس کو خلیفہ پیغمبر سمجھے, یعنی اس سے بڑھ کر تحریف ممکن ہے؟ اس سے بڑھ کر انحراف ممکن ہے؟ جب مسلمان اس حد تک منحرف ہو سکتے ہیں, اسلام میں چھوڑنا کوئی مشکل چیز نہیں. یعنی اتنی واضح حقیقت لوگوں کے لیے نامعلوم تھی. ایسی بات نہیں سو خوف ہو. لشکر شام میں جب حضرت عمار کی شہادت کی خبر پہنچی تو شور ہوا, لیکن علی کے خون کے پیاسے ہیں. جبکہ ابھی دیکھیے خود عالم اسلام کے کتابوں میں حضرت عمار کی شان میں کتنی حدیث مستند, علی کی شان میں کتنی ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, ظاہر ان کے ماننے والے, سب سے زیادہ دشمن اہل بیت ہے ہزار سال سے. وہ کہتے ہیں جتنی مستند احادیث, غیر مستند تو بہت بنائی گئی ہے واضح ہے, جتنی مستند احادیث علی کے شان میں ہے کسی شخصیت کے شان میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس علی کے بارے میں کیا اس وقت کیا ماحول پیدا کیا تھا. اس طرح سے دین کو الٹ کر کے پیش حکمرانوں کے کام یہی ہوتا ہے, سارے معاشرے کے بولنے والوں کو خرید لیتے ہیں, سمجھدار لوگوں کو خرید لیتے ہیں, باقی لوگ تو سادہ ہوتے ہیں, بیوقوف بنائے جاتے ہیں. یہ مسائل پیش آیا, بہت اسلام کے وجود خطرے میں پڑ گیا تھا واقعا. اسلام ابھی ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارے لیے حقائق واضح ہے. یزید کا نام گالے میں شامل ہو گیا ہے. ابھی بھی دیکھیے ریال کے پیسوں کی وجہ سے دوبارہ یزید کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ یعنی اس نور کے دور میں, یعنی علم کے دور میں, اس سے یعنی ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے حالات سے باخبر ہونے کے دور میں دوبارہ یزید کے کردار آپ کے سامنے ہیں. سالہ اول اقتدار پر آتے ہی آل محمد کے قتل عام کیا, سیلانیوں کو, خاندانی رسالت کو اسیر. دیکھو اپنے پیغمبر جس پیغمبر کے نام پر کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کے نام پر حکومت کر رہا ہے, اس کے کہنے پر نماز پڑھ رہا ہے, اس پیغمبر کے خاندان کو نصر و شہید کے بے دردی کے ساتھ, اور پھر اسیر کرنا, اور پھر اصحاب پیغمبر کا مدینہ میں قتل عام کرنا, تابعین قتل عام کرنا, مسجد نبوی کو خون سے بھر دینا, اور پھر خانہ کعبہ کو آگ لگانا. یعنی ایسے اب ایسا آدمی اس یہاں سے پتہ چلتا ہے کس حد تک مسخ ہو سکتا ہے انسان. بظاہر انسان ہے, حقیقت میں مسخ ہو کر درندہ بن سکتا ہے. اس دور میں چودہ صدیاں گزرنے کے بعد, تمام حقائق سامنے آنے کے بعد بھی اندھے ہیں. تو یہ کام کیا گیا, فضائل اہل بیت چھپایا گیا ابتدا میں, حدیث پر پابندی کرنا, قرآن بچانے کے بہانے سے حدیث پر پابندی, حدیث پر پابندی کے ذریعے معرفت دین, معرفت اہل بیت کا راستہ بند, پیغام قرآن شنا معلوم کرنے کا راستہ بند, اور پھر آل محمد کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے شروع ہو گئے. تمام مساجد میں لوگوں کو بیچتے تھے داستان سنانے والے, اور داستانیں عام طور پر آل محمد کے خلاف ہوتی تھی. عوامی ماحول بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, گویا داستان سنانے والے حکومت کے افراد نہیں ہیں. یہ سارے کوششیں کی گئی, اسلام کو سابقہ ادیان اسی طرح سے مٹا دیے گئے, اور اس وقت خطرہ اس سے زیادہ تھا, منافقین کا خطرہ تھا. منافقین بھی تھے, یہ لوگ دشمن آل محمد بھی تھے, اقتدار کے مفادات بھی ان کا تھا. یعنی آل محمد کے خلاف نہ کرتے تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا تھا. منافق بھی تھے اور دشمن بھی تھے. تو اسی بنا پر انہوں نے یہی احساس کہ جب تک آل محمد زندہ ہے پہلے ان کو بدنام کرنا پڑے گا, پہلے لوگ ان کی فضائل سے ناشنا, پھر ان کو بدنام کریں گے, پھر ان کو ختم کرنا پڑے گا. ختم نہ کیا تو آل محمد کے سامنے جب لوگ پہنچ جائیں گے پہچان لیں گے آل محمد کون ہے. اسی لیے ان کو کربلا میں ختم کرنا چاہتے تھے. ختم کرنے سے پہلے بدنام کرنا. بدنام آدمی کو ختم کرے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. آدمی بدنام ہو جائے پھر اس کو کوئی مار دے اعتراض نہیں کرتا ہے. یہی کام کر رہے تھے. اور آخری آل محمد کے قتل عام کے بعد وہ سکون کا سانس لینا چاہتے تھے. اب ہم کفر کو زندہ کرے, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں رہے گا. اور اس طرف دیکھیں اہل بیت, جو خدا نے اہل بیت کا انتظام کیا ہے تاکہ اسلام کی حفاظت کرے اور قیامت تک اسلام محفوظ رہے. تو اہل بیت نے آپ دیکھیے مولا علی آئے کس طریقے سے سابق خلفاء کے کردار سامنے آئی اور حقیقی اسلامی کردار سامنے آئی. پھر امام حسن مصطفیٰ, میں یہ عرض کر رہا تھا سابقہ حضرت آدم سے لے کر امام حسن مصطفیٰ تک سب نے قیام کربلا میں آلائے. حضرت آدم نے گریہ کیا, حضرت نوح نے گریہ کیا, حضرت یحییٰ نے گریہ کیا, حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے, حضرت ابراہیم نے. یہ روایات شیعہ سنی دونوں کی روایات ہیں. انبیاء نے گریہ, ایک قسم کی امتوں کو متوجہ کر رہے ہیں قیام حسینی کی اہمیت کی طرف. پھر پیغمبر خدا نے, جناب سیدنا مولا امیر المومنین نے. اب امام حسن وہ آخری امام تھے جو کربلا کے واقعے سے پہلے, حسین سے پہلے زمین ہموار کر رہے تھے. اب امام حسن کے زمانے میں کیا مسائل تھے کہ جو مسلسل کام ہوا فضائل اہل بیت چھپانے کے, دوسروں کے فضائل جعل کرنے کا, اس کے نتیجے میں امام حسن اور معاویہ کی جنگ, علی اور معاویہ کی جنگ کے بارے میں شک کرنے لگے تھے. شاید قبیلہ بن امیہ اور قبیلہ بن حاشم کی پرانی دشمنی ہے جو قبل اسلام چلی آ رہی تھی اور اب تک برقرار ہے. داستانیں بنائی گئی, آپ نے سنا ہوگا مختلف داستانیں بنائی گئی تاکہ کہیں یہ جنگ کوئی مقدس جنگ نہیں ہے, حق و باطل کی جنگ نہیں ہے, دو خاندانوں کی جنگ ہے جو قبل اسلام شروع تھی اور اب تک برقرار ہے. یا بعض وقت کہتے تھے کہ دو اقتدار کی جنگ ہے, علی اور معاویہ کی جنگ اور امام حسن اور معاویہ کی جنگ, حسین اور یزید کی جنگ, اقتدار کی جنگ. اقتدار کی جنگ کوئی مقدس جنگ نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کوئی ناکام ہو جاتا ہے. تو ان طریقوں سے لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتے تھے. یا بعض وقت کہتے تھے یہ خلیفہ سوم کے قاتلین اور ان کے مدافعین کی جنگ ہے, وارثین کی جنگ ہے, تو یہ حق و باطل کی جنگ نہیں, دو گروہ کی جنگ. ان لوگوں کو شک میں ڈالنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور اس کے لیے عرض کیا مسلسل کام ہوا تھا, سارے قریش مؤثر تھے عالم اسلام میں. ان عالم اسلام میں سب سے مؤثر گروہ قریش کا گروہ تھا. ابھی دیکھیے سودی حکومت کل عالم اسلام میں کتنے مؤثر ہے, جبکہ سب جانتے ہیں وہ مغرب کے پٹھو ہے, اس کے باوجود پیسے کی وجہ سے, مکہ و مدینہ پر قابض ہونے کی وجہ سے. قریش کی اہمیت یہ تھی کہ جب عام الفیل میں ابابیل کے ذریعے لشکر ابرہا کو شکست ہوئی, ایک قسم کی یہ تأثر ملا قریش خدا کے پاس مقرب. پھر پیغمبر اسلام جب آئے, پیغمبر کا تعلق بھی قریش سے تھا, اگرچہ مسلسل قریش کے ساتھ جنگ ہوئی آپ کی, لیکن پیغمبر کا تعلق بھی قریش سے ہونے سے قریش کی جو قداست تھی اس میں کمی نہیں آئی. اور پھر وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر پیغمبر مکہ پر حملہ کرے گا تو خدا دوبارہ ابابیل بھیجے گا, اس حد تک عرب سوچتے تھے. جب مکہ فتح ہوا اور پیغمبر نے یہی تأثر کو ختم کرنے کے لیے مکہ میں کسی خروجی کے بغیر فتح کرنے کو حکم دیا, مکہ فتح ہوا کوئی ابابیل نہیں آئے. اس کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے. اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, سمجھ رہے تھے اگر مکہ پر حملہ کریں گے تو ابابیل آئے گا دوبارہ. یعنی قریش کے, یہ ایک قریش کی وہ پرانی اہمیت, اور پھر پیغمبر کا تعلق بھی قریش سے, پھر بعد میں اقتدار پر قریش والے ہی آئے. اور دوسرا قریش والے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، عرب دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ بھی وہی تھے، سرمایہ دار لوگ بھی وہی تھے. اسی بنا پر کل عالم عرب پر سیاسی میدان میں، پاکستان میں سیاست کون کرتا ہے؟ کس زمانے میں کہتے تھے بھائی اس خاندان کی سیاست وہی ہے جن کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے. پوری تاریخ میں حکومت سیاسی پیسہ والوں کے پاس رہی، یا پیسہ والے ڈائریکٹ اقتدار پر آئے، یا ان کی جن کو مدد حاصل ہو وہی اقتدار پر آئے. الیکشن کے لیے کتنے خرچے کی ضرورت ہے؟ ایک غریب آدمی لڑ سکتا ہے ایسے الیکشن؟ اپنی آپ کو پہچانوانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑے گا، بل لائق بھی ہو. تو یہ پیسہ والوں کا ہاتھ میں پوری تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب قریش عالم عرب میں، عالم اسلام میں یہ مقام اس کا تھا. اب یہ لوگ عموماً دشمن علی تھے، مجبوراً فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے. تو اس حوالے سے دیکھیے، اب امام حسن مجتبی اور امیر شام کی جنگ کے دوران یہی شبہات اسلامی معاشرے میں پھیلا دیا تھا. اب لوگ جو کرنا نہ چاہے کام آپ کرتے ہیں، ابتدا میں ذوق شوق سے شروع کرتے ہیں، پھر مشکلات جب سامنے آ جاتے ہیں پھر شوق شک کرنے لگتے ہیں، میں نے صحیح شروع کیا نہیں کیا، یہ صحیح کام ہے یا نہیں ہے. مشکلات انسان کو زیادہ شک میں ڈال دیتا ہے. تو جنگ کی مشکلات کی وجہ سے شک و شبہات زیادہ لوگ مانتے تھے. اب یہ خطرناک تھا، دین کی نسبت میں، امامت کی نسبت میں لوگ شک کرے. تو امام حسن مجتبی نے موقع دیا مسلمانوں کو کہ تم خود بنو امیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. ٹھیک ہے حکومت نہ بچے لیکن اسلام تو بچ جائے گا. بنو امیہ کو پہچان لے وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بنو امیہ کو نہ پہچانے پھر وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گے. یہ ایک اہم مسئلہ تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کے سامنے یہی جو بے وفا سپاہی تھے، چند مخلصین کیا کو چھوڑ کر، چند کچھ مخلص تھے یقیناً، تو ان کے ساتھ آپ جنگ لڑتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں. یہی تھا نا، شہید ہو جاتے سارے شیعہ، شہید ہو جاتے ایک، آل محمد سب کے سب شہید ہو جاتے دو. دوسرا، اگر آپ بغیر شرط شروط حکومت امیر شام کو دے دیتے پھر امیر شام کے لیے تو بالکل عید تھی. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ یہ کہ مشروط سلوک کرے، شرطوں کے ساتھ سلوک کی، معاہدہ کیا، اب ان معاہدوں پر عمل کرے. پہلی شرط کیا تھی؟ کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کرنا ہے. اگر امیر شام عمل کرے تو امام حسن کا مقصد حاصل ہے، اور عمل کرنے والے نہیں تھے. عمل نہ کرے امت کو معلوم ہو جائے گا یہ لوگ عہد و معاہدے کے خلاف ہے. عرب ثقافت میں بھی عہد شکنی قابل قبول نہیں تھا. تو بنویے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی اس معاہدہ مشروط شکل میں صلح کرنے سے اور صلح کی خلاف ورزی کرنے سے ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی. بس اگر جنگ کر کے شہید ہو جاتے معاویہ کے لیے میدان خالی ہو جاتا، اگر بغیر شرط شروع صلح کرتے تب بھی معاویہ کے مفاد میں تھا. مشروع صلح کی تو شروع ان شروط کی خلاف ورزی کے سائے میں لوگ معاویہ کو پہچان لیتے کہ یہ جو ہمارا خلیفہ ہے شرط شروط کے خیال رکھنے والا نہیں ہے، وعدہ کے خیال رکھنے والا نہیں ہے، معاہدہ کے خیال رکھنے والا نہیں ہے. حقیقت سامنے آ جاتی کہ یہ باطل ہے، حق نہیں ہے. تو آپ نے یہ مشروط صلح کی، خود امام فرماتے ہیں میری یہ جنگ صلح حدیبیہ کی، میرے یہ صلح صلح حدیبیہ کی صلح کی طرح ہے، یعنی بعد والی جنگ کے لیے یہ زمین ساز ہے، زمین ہموار کرنے والا ہے. آپ نے دوسرا وجہ یہ بتائیے، میں نے صلح اس لیے کی کہ جس سے فین جاتے ہوئے تمہارا دین آگے آگے دنیا پیچھے پیچھے، یعنی دین کا غلبہ تھا، ایمان کا غلبہ تھا، ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے. تیسرا وجہ یہ بتائیے کہ اگر میں جنگ لڑتا تو کوئی شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، علم دین کے علم بردار ائمہ کے بعد کون شیعہ ہے؟ عصر غیبت میں کون دین پر حق کے علم بردار شیعہ ہے نا؟ عصر غیبت میں شیعہ ہے. اس وقت میں ائمہ کے ساتھ دے کر علم حق کو بلند رکھنے والے شیعہ تھے. امام نے فرمایا کوئی شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں جنگ لڑتا تو امیر شام کیا کرتا تھا، ہمیں اسیر کر کے آزاد کرتا، پھر یہ گالی بن جاتی آل محمد کے لیے. امیر شام کے لیے مشکل یہ تھا کہ فتح مکہ کے دن کیا کیا ہے، اسلامی قوانین کے مطابق سب غلام ہو گئے تھے پیغمبر خدا کا، اور پیغمبر نے ان سب کو کیا کیا، آزاد کیا، فرمائے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا. اسی لیے شہزادی نے فرمایا یبن الطلقاء، اے وہ اے یزید جو آزاد شدہ لوگوں کا فرزند تھے، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو ہمارے نانا نے آزاد کیا، ہمارے نانا کے غلام تھے تم کو آزاد کیا، تمہاری ناموس پردے میں اور آل محمد اسیر. تو یہ بہت سنگین بات تھی ان کے لیے، وہ چاہتے تھے آل محمد کو اسیر کرے، اسیر کرنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ واپس کرے، واپس کرنے کے بعد پھر زہر کے ذریعے شہید کرتا تھا. تو پھر اس کے مسئلہ تھا، بہترین راستہ یہی تھا کہ مشروط صلح کرے، اس کے نتیجے میں امت کے سامنے ظاہر ہو جائے جو امیر شام اتنے خلیفہ اسوم کی خونخواہی کی بات کرتا تھا یا دوسری باتیں، اس کی حقیقت یہ ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہے. اس نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی، کوہ پہنچتے ہی کہا کہ حضرت مصطفیٰ کے ساتھ جو شرط شروع میں نے کیے سب کے سب میرے پاؤں کے تلے ہے، کسی پر میں عمل نہیں کرتا ہوں. اور قدم بے قدم اس کے گناہان سامنے آ گئے، اس کے جرم و جرائم سامنے آ گئے. تو اس طریقے سے امت کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اقتدار کی جنگ لڑنے والے بنو امیہ ہیں، آل محمد حق کی جنگ لڑنے والے ہیں. حق اگر خطرے میں ہو تو حکومت دے دیا، جب حق خطرے میں ہوا، جب مسلمان شک کرنے لگے اس جنگ کی حقانیت میں تو ان کو دے دیا. تو اسی وجہ سے جب امام حسین قیام کرنا چاہتے تھے کسی نے نہیں کہا کہ یزید صحیح ہے، بنو امیہ صحیح ہے. حتی عبداللہ عمر کہتا ہے یا حسین یہ دنیا ان کے پاس ہے، بنو امیہ کے پاس، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو آپ کو شہید کریں گے. یعنی حقیقت اس حد تک واضح ہو چکی تھی، حق و باطل اس حد تک واضح ہو چکی تھی. شام کو آپ چھوڑ دیں، شام کے علاوہ عالم اسلام میں حق و باطل اس حد تک واضح ہو چکا تھا کہ اغیار کے بزرگان میں سے کسی نے نہیں کہا یزید نے تھے، بلکہ عبد الرحمن ابوبکر سے جب امیر شام نے کہا یزید کی بیعت کرو، یزید نیک آدمی ہے، تو کہا کیسی بات کرتے، یزید کے شرابوں کو دیکھو، اس کے عیاشیوں کو دیکھو، اس کی خوشگزرانیوں کو دیکھو. یہی جملے امام حسین نے فرمایا تھا، وہی جملہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتا ہے. اور زیاد ابن ابی ابن زیاد کے والد بدنام زمانہ جب اس سے کہا یزید کے لیے تم بیعت لے لو، لوگوں سے کہا کہ یزید سے کہو کچھ اچھی زندگی کرے، پاکیزہ زندگی کرے، پھر میں کوشش کروں گا حسین کی طرح زندگی کرے، اس کو مشورہ دیا اس نے. یعنی حقیقتیں امت کے سامنے واضح ہو چکی تھی. تو صلح ہے امام حسن نے مسلمانوں کی آنکھوں کو بینا کر دیا، بنو امیہ پہچاننے کا موقع دیا. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم فتنۃ بنو امیہ، مجھے سب سے زیادہ تم پر خوف بنو امیہ کی فتنہ سے ہے. فانها فتنۃ عمیاء، یہ اندھی ایک اندھی چیز ہے، اندھا فتنہ ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ کوشش کریں گے. تو امام حسن مجتبیٰ کی قربانی میں، میں نے عرض کیا کل، امام حسن مجتبیٰ کے سامنے شہید ہونے کا راستہ بند تھا. آپ شہید ہو جاتے تو معاویہ کے لیے میدان خالی ہو جاتا. ویسے بھی آپ شہادت کو ایک دوری پر محمد علی محمد، بھول گیا تھا آج اس کو بند کرنا، معذرت چاہتا ہوں. مجلس کی حرمت کا تو خیال رکھنا چاہیے، لیکن والا صاحب ابھی موبائل کے دور میں یہ توجہ کم ہوتا ہے. ضرور مجلس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے سب کو چاہیے کہ ایسے اعمال جو باعث ڈسٹرب ہو جائے مجلس کا، نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ بعض وقت غفلت کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے امت کو موقع دیا. دیکھیے حکومت دین کے لیے ہے، اگر لوگ دین و ایمان کے لحاظ سے شک میں پڑ جائے تو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ نے حکومت جانے دیا تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے. تو کربلا کے موقع پر حسین کو ایسا موقع ملا کہ حق و باطل واضح ہوا تھا، سب سمجھ رہے تھے بنو امیہ باطل ہے. امام حسن مصطفیٰ اگر شہید ہو جاتے، حق و باطل واضح نہ، تو لوگ کہتے تھے اقتدار کی جنگ تھی، ایک کو شکست ہوئی، دو خاندان کی جنگ تھی، ایک کو شکست ہوئی، تو حق و باطل کو پہچاننا مشکل تھا. لیکن کربلا میں ایسا کوئی مشکل نہیں رہا، وہ صلح امام حسن مصطفیٰ، بس صلح امام حسن مصطفیٰ نے زمین ہموار کیا قیام کربلا کے لیے. قیام کربلا کی ضرورت تو بہت واضح ہے، یعنی بنو امیہ سمجھ رہے تھے اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. امیر شام نے ایک منصوبہ بنایا تھا، منصوبہ یہ تھا کہ ایسا کام کرو کہ اب اس منصوبے کے تفصیل کے لیے جا رہے چاہے تو کافی ٹائم کی ضرورت ہے، میں جملہ چند جملوں میں عرض کرتا ہوں. ایسا کام کرو کہ حسین کو عراق والے ہی بلائے، اور بلائیں گے ضرور، میرے مرنے کے بعد عراق والے حسین کو بلائیں گے اور حسین جائیں گے، کیونکہ معاہدہ نہیں ہے امام کا، معاویہ کے ساتھ معاہدہ تھا، یزید کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یزید اقتدار پر لانا ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو عراق جائیں گے، جب عراق جائیں گے ایسا کرو کہ عراقیوں کے ہاتھ میں گویا مارا گیا، تاکہ حسین بھی شہید ہو جائے، خود عراقی یعنی اس حسین کو مارنے والے کون ہیں، بنو امیہ نہیں ہیں بلکہ خود شیعیان اہل بیت. ایسے منصوبہ بنانے کی کوشش کی لیکن قیام کربلا نے اور اسیروں کی موجودگی نے ان سب کو ناکام بنا دیا. منصوبہ دیکھ، والی مدینہ نہیں روکتا ہے، والی مکہ امان نامہ بھیجتا ہے، جیسے ہی کوفہ پہنچ جاتا ہے بالکل تمام راستے بند ہو جاتا ہے، پھر واپس جانے کی اجازت نہیں ملتی. چاہتے تھے کہ امام کوفہ پہنچ جائے، اس کے نتیجے میں کوفیوں کے نام سے امام کو شہید کرنا چاہتے، تاکہ اب تک بھی کہتے ہیں نا خود شیعوں نے بلایا ہے، خود شیعوں نے قتل کیا ہے، تاکہ نہ یزید بدنام ہو جائے نہ دوسرے لوگ بدنام ہو جائے. لیکن اب وہ احادیث جو بنائی گئی تھی کہ قیام کرنا حرام ہے، اپنے زمانے کے حاکم کے اطاعت نہ کرنے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے وغیرہ، قیام حسین نے کیا کیا، سب کو خاک میں ملا دیا. جب آپ نے قیام کیا، دیکھیں مدینہ میں تمام اصحاب و تابعین نے قیام کیا، یعنی اب تک جتنے احادیث بنائی گئی تھی وہ سب کے سب جعلی ہونا ثابت ہوگا. آپ دیکھیں اصحاب و تابعین کے شاعر ہے، سب اس قیام میں شریک ہے، شاذ نادر چھوڑ کر سب اس قیام میں شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا صحیح ہے، اور قیام کے خلاف منع میں جو احادیث بنائی گئی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کل امت یزید کے دشمن، خود یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، شہادت حسین کے بعد میں بدنام ہو چکا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. قیام کربلا میں ایک یہ ہے کہ بنو امیہ کی حقیقت ظاہر کر دی، مزید ظاہر کر دی امت کے سامنے. یہ جو اپنا آپ کو خلیفہ پیغمبر کہتا ہے، دشمن پیغمبر ہے، دلیل کیا ہے؟ تو خاندان رسالت کے ساتھ کیا کیا، مدینہ کے ساتھ کیا کیا، یعنی دشمن شناسی ایک اہم چیز ہے، دشمن کو پہچاننا. سمجھایا یہ خلیفہ پیغمبر نہیں ہے، دشمن پیغمبر ہے، خلیفہ نہیں ہے، امیر نہیں ہے، یہ رہزن ہے، یہ مسلمانوں کی تربیت نہیں کر سکتے، سب سے بدتر خود ہے. اس قیام کے نتیجے میں یزید کی حکومت باقی رہی کس پر؟ گردنوں پر، دلوں پر یزید کی حکومت باقی نہ رہی. برہمی کی حقیقت سامنے آئی، سامنے آنے سے دین آزاد ہو گیا، حکومت آزاد نہیں ہوئی لیکن دین آزاد ہو گیا. اب دین میں کم و زیاد کرنے کی صلاحیت سے بنو امیہ محروم ہو گئے. ورنہ اگر دین کے اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا وہ کہاں پہنچا دیتے، پورے دوسرے ادیان کی طرح دین اسلام میں 100% تحریف کر دیتے. لیکن بنو امیہ اور رہتی دنیا تک تمام حکمرانوں کو بدنام کیا، ان کے حقیقت کو ظاہر کیا، ان کے چہرے کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور دین کو آزاد کرا لیا ظالموں کے ہاتھ سے. ایک اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز یہی ہے، دین کو. مولا نہج البلاغہ مالک اشتر کو خط میں لکھتے ہیں، مالک یہ دین اسیر تھا کچھ اشرار کے ہاتھوں میں، کچھ اشرار کے ہاتھوں میں. اشرار اردو والا معنی نہ لے، عربی معنی یعنی برے لوگ، برے لوگ، برے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دین اسیر تھا. اسیر جب ہو تو جیسا چاہے ویسا عمل کر سکتا ہے، تو بنو امیہ کے ہاتھوں میں اسیر تھا، حسین نے آزاد کرایا دین کو. یہ ایک اہم چیز. دوسرا پیغام دیا امت کو، دین کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت بنو امیہ کے پاس کیوں آئی؟ حکومت کی وجہ سے. تو باطل حکومت کو سکون سے بیٹھنا نہیں دینا، مسلمانوں کو پر باطل حکومتوں کو مسلط رہنا نہیں دینا. تیسرا یہ کہ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو حکومت حق کی ضرورت ہے. چوتھا یہ کہ امت کو احساس دلایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، حسین مدینہ میں عیش کی زندگی گزار رہے تھے، بہترین زمینیں، بہترین عزت، امام سے بڑھ کر کوئی کسی کی عزت تھی مدینہ میں، فرزند پیغمبر یزید، یہ اگر امام اس کے ساتھ دیتے اس کی بھی مفاد میں تھا، لیکن اس عزت کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر بھرا گرانہ لے کر آئے کربلا میں، یقین رکھتے ہیں وہاں اٹھ جائیں گے، سارے شہید ہو جائیں گے. یعنی امت کو بیدار کر دیا، دین خطرے کے کس مرحلہ پر پہنچ گیا تھا اور تم سو رہے تھے، اور دین کی کتنی اہمیت ہے. سب کچھ جب فرزند پیغمبر سب کچھ اس راہ میں دیتا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود ناموس تک کے اسیر کو قبول کرتا ہے، بالائے نیزہ قرآن کی تلاوت، یعنی بالائے نیزہ بھی جاؤں تب بھی میں دین کی حمایت کو ترک نہیں کروں گا، بالائے نیزہ بھی میرا مقصد قرآن کو عملی کرنا ہے، قرآن کی آواز کو بلند کرنا ہے. امت کو احساس دلائے، تم خوش نہ رہو دو رکعت نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہو، اسی پر سمجھتے ہو کہ خدا کا حق ادا کیا ہے، تم اپنی ذمہ داری کے احساس کرو. اگر مسلمان ذمہ داری کے احساس کرتے تو فرزند پیغمبر کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یزید تنہا ہوتا، حسین تنہا نہ ہوتے. حسین کیوں تنہا ہو گئے؟ حسین کے تنہا ہونے سے پہلے حسینیت تنہا ہو گئی تھی، اقدار تنہا ہو گئے تھے، اسلام تنہا ہو گیا تھا. بظاہر سب مسلمان تھے، حقیقت میں اسلام بہت غریب تھا، تنہا. پیغمبر نے فرمایا اسلام آغاز میں غریب تھا اور جلدی غربت کی طرف واپس آئے گا، تنہا ہے اسلام، ساتھ نہیں دیتے، بے کس ہے اسلام. امام امت کو آگاہ کیا اس نقطے کی طرف. اور کربلا کے بعد آپ دیکھیے، ہر جابر کے خلاف حتی مصعب ابن عمیر، مصعب ابن زبیر جو دشمن آل محمد میں سے، عبداللہ زبیر کے بھائی، مقاتل مختار ہے، وہ جب آخری لمحات آیا اور مرنا یقینی ہو گیا تو اس نے پوچھا لوگوں سے حسین نے کیا کیا تھا. کہا کہ حسین آخری لمحہ تک جنگ لڑتے رہے، دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. اس نے کہا میں حسین کا راستہ کو اپناتا ہوں. یعنی دیکھیں پیغام دشمنوں تک کو دیا حسین نے. یہ وہ کربلا ہے جس نے مسلمان کو شجاعت دی، پیغام دی، حق شناسی، باطل شناسی کا موقع دیا. اسی لیے کربلا کو ہم زندہ رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ زمانے حسین زمانہ شہید نہ ہو جائے، اسلام تنہا نہ ہو جائے، سارے مسلمان زمانے کی یزید کے ساتھ نہ دے، احساس ذمہ داری سے محروم نہ ہو. یہ نہ کہے میری ذمہ داری صرف اپنی روٹی، بچوں کی روٹی ہے، نہیں، تم دوسروں کی طرح ذمہ دار ہو. تم دنیا کو آباد کرو، آخرت کو بھی آباد کرو. آخرت مفت نہیں مل سکتی. دنیا چنانچہ خدا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا آخرت میں خدا ارحم الراحمین ہے، بھئی یہ خدا ارحم الراحمین دنیا میں نہیں ہے، خدا دنیا میں رحمان بھی ہے رحیم، یہ آخرت میں رحیم ہے صرف. جب دنیا میں کام کے بغیر خدا آپ کو نہیں دیتا ہے، آخرت کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی آخرت کو آباد کرو، حق پر. حق کیا ہے؟ صرف فردی زندگی نہیں، اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی انجام دینا ہے، معاشرتی ذمہ داریوں کا انجام دینا، قومی ذمہ داریوں کے نسبت میں احساس ذمہ داری. یقین کیجئے، آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے بڑے لوگ لیڈر لوگ غلط تھے، یہ ہے وہ حکمران غلط تھے. یہ ٹھیک، لیکن اگر عوام بیدار ہو، کوئی حکمران غلط کام نہیں کر سکتا. عوام کی احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے حکمران ہو لیڈر ہو سمجھتے ہیں ہم ان کو بے وقوف بنائیں گے، وقوف بن جائیں گے تو گڑبڑ کرتے ہیں. اگر عوام باشعور ہو تو کوئی ایسا گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے. صحیح لوگ ہی اقتدار پر آئیں گے اور اقتدار پر آنے والے صحیح کام کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ امت کی 30 ملین، 50 ملین، 150 ملین، 170 ملین آنکھیں میری طرف لگی ہوئی ہیں. وہ کوئی غلط کام کرنے کی جرات نہیں کرے گا. ابھی ہمارے حکمران کیا سمجھتے ہیں؟ سب سو رہے ہیں، اسی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. تو کربلا کا یہی پیغام ہے کہ اپنی بیدار ہو جاؤ، ذمہ داری کا احساس کرو. حسین نے یہ عظیم انقلاب وجود میں لایا، دین کے وجود خطرے میں ہو، آپ سب ذمہ دار ہیں. کربلا میں اتنی مظلومیت تھی حسین کی، روایت میں ہے کہ حسین کئی دفعہ شرمندہ ہو گئے، کئی دفعہ شرمندہ ہو گئے. جب شہزادہ قاسم نے حسین کو بلایا، چاچا میرے سرانے آ جاؤ، کافی حسین شرمندہ ہو گئے. حسین کے جملات بتاتے ہیں، بیٹا قاسم جس وقت تو نے چاچا کو پکارا تیری خدمت میں نہیں آ سکا، جس وقت پہنچ گیا تیری کوئی خدمت نہیں کر سکا. شہزادی زینب، آپ دیکھیے حسین کے فرزند جب شہید ہو گئے علی اکبر، شہزادی سب سے پہلے علی اکبر کے سرانے پہنچ جاتی ہے. اب شہزادی کے دو فرزند لے کر حسین آ رہا ہے، چھوٹے فرزند ان کے لاش لے کر آ رہا ہے. حسین بڑے شرمندہ ہیں، شہزادی کو احساس ہے کہ میرے بھائی شرمندہ ہے، خیمے سے بھی نہیں نکلتی ہے. بہن ہے نا، جانتی ہے حسین کے احساس کو، میرے بھائی شرمندہ ہو جائیں گے، خیمے سے بھی نہیں نکلتی. علی اکبر جب آ گئے، ایک عظیم انسان کے لیے شرمندگی بہت سخت بات ہوتی ہے. علی اکبر کی پہلی جنگ ہے زندگی میں، یہ پہلی جنگ ہے. علی اکبر خیمگاہ میں واپس آیا ہے، عرض کے بابا میں پیاسا ہوں، گرمی کی شدت حدت ہے، سامان جنگ ہے. میرے خیال میں علی فرمانا چاہتے تھے، بابا اگر کوئی کمی کوئی کوتاہی نظر آئی تو میری کوتاہی نہیں ہے، گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کوئی اگر کمی ہے تو اسی کی وجہ سے ہے، اگر کچھ پانی ہو تو عطا کیجیے. علماء مقتل کہتے ہیں کیسی بات ہے، علی اکبر کو تو معلوم تھا خیمگاہ میں پانی نہیں ہے، کیوں مانگا؟ کہتے شاید وجہ یہ تھا کہ ایک دفعہ علی اکبر نے سردیوں میں حسین سے سردیوں میں انگور مانگا تھا، حسین نے جنت سے انگور لا کر علی کو دیا تھا. علی کو امید تھا شاید اب بھی بابا جنت سے پانی لا کر دیں گے. خدا جانتا ہے علی نے کیوں مانگا، اپنی معذرت پیش کر رہے تھے، مولا کوئی کوتاہی ہو تو مجبوری ہے، یا امید تھا کہ حسین پانی دیں گے. حسین بہت شرمندہ ہو گئے علی کے سامنے، اپنی زبان ادھر کو علی کے دہان مبارک میں رکھ دیا. علی چونک پڑے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. میرے خیال میں علی اکبر کے دل پر بہت سخت گزرا، میں کیوں گیا بابا کے پاس، کیوں بابا کو شرمندہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے آواز دی، بابا نانا نے آب حوض کوثر کے ذریعے مجھ کو سیراب کیا ہے، ایک کاسا آب حوض کوثر لیے آپ کے انتظار میں ہے. پیغمبر خدا نے سب کو سیراب کیا ہے، صرف علی اکبر کو نہیں، لیکن علی اکبر کے احساس پر بابا شرمندہ ہو گئے. میں بابا کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں جائے نانا نے مجھ کو سیراب کیا ہے، آپ شرمندہ نہ ہو جائے. اور سب سے زیادہ شرمندگی شاید اس وقت تھی جب حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے، دست مبارک پر علی اصغر زب ہو گئے، چھوٹا سا ننا سا حکوم ہے، سشعبہ جب تیر آئی
پھر بیوش نہیں ہوئے، چاقو کی طرح علی اصغر کے حلقوں کو سبا کیا. روایت میں یہ جملہ موجود ہے، علی مسکرائے، علی اصغر بابا شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، میں خوش ہوں کہ میرا خون شامل ہوا اس عظیم قربانی میں. جب ہرملہ گرفتار ہو کر مختار کے پاس پہنچا، مختار نے پوچھا، ہرملہ کبھی تمہارے دل میں ترس آیا حسین پر؟ کہا، ایک موقع پر آیا جب میں نے علی اصغر کو شہید کیا. حسین اصغر کی لاش کو لے کر گئے خیمہ کا کے نزدیک، تین قدم آگے بڑھتے تھے، تین قدم پیچھے ہٹتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے دودھ پی کا بچہ کو خون کے سیرابی کے ساتھ ماں کے حوالہ کرے، شاید یہی وجہ تھا. حسین نے چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا.
علی لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله.